الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. یہ مضمون چل رہا ہے جس کے اندر ہماری روحانی بیماریوں کا تذکرہ آ رہا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں, روح کے ساتھ جو وابستہ ہیں, ان کے بھی بے شمار اقسام اور انواع ہیں. جس طرح جسمانی بیماریوں کی بے شمار قسمیں ہیں, تو اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں. انہی روحانی بیماریوں کا علاج حد سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی اندرونی کیفیات کو سنوار لے, اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لے اور بری عادات سے, بری حرکات سے, برے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر اس انداز میں ڈھال لے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند بھی ہے اور جو اللہ پاک نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا حکم بھی دیا ہے. انہی بیماریوں کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں, جن میں سے ایک اہم ترین بیماری وہ ہے تکبر. احساس برتری جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے گمان میں اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جاننے لگے, دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور کسی بھی وجہ سے وہ اس احساس کا شکار ہو جائے کہ میں اچھا ہوں, دوسرے اس سے کمتر اور بدتر ہیں. یہ بیماری اکثر اور بیشتر ہم میں اور آپ میں, بے شمار افراد میں پائی جاتی ہے اور اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس موقع پر اور کس موڑ پر اس بیماری میں مبتلا تھے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باطنی اخلاق کی اصلاح وہ ظاہری اعمال سے کہیں زیادہ دشوار ہوا کرتی ہے. چونکہ ظاہری اعمال کے اوپر انسان آسانی سے عمل کر سکتا ہے, جو اللہ پاک نے ظاہری عبادات ہمارے لیے رکھی ہیں تو ان کو تو انسان عام طور پہ اپنا لیا کرتے ہیں, مگر جو چیزیں ہمارے باطن سے تعلق رکھتی ہیں, جس کو اصلاح باطن کا نام دیا جاتا ہے, تو لوگ عام طور سے اپنے باطنی اعمال اور اخلاق کی درستگی سے گھبراتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر نفس کو مارنا پڑتا ہے, خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے کہ نفس اور انسان کا اندرونی جو تقاضا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تمام کام کیے جائیں جو میں چاہوں, اور شریعت مطہرہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے جائز تقاضوں کو تو تم پورا کر سکتے ہو, مگر ناجائز تقاضوں کے وقت اپنی ایسی خواہشات کو کچلنا ہوگا اور اپنے ناجائز تقاضوں کو دبانا ہوگا. اسی میں ہمارا اور آپ کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, چونکہ ظاہری دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو بخوشی اختیار کر لیتے ہیں, اور باطنی اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا چونکہ نفس پر گراں اور مشکل اور دشوار ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے اور اپنے تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے, اس لیے اصلاح باطن سے لوگ گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں. فرمایا کہ اس میدان میں کامیاب انسان وہ ہیں جو عالی ہمت ہوں, جن کی ہمت بلند ہو, جن کے حوصلے بلند و بالا ہوں. عالی ہمت اور بلند حوصلہ رکھنے والے شخص اس میدان کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ اس معاملے میں دو طرح کے تعلقات ہیں, ایک طرف اللہ سے تعلق اور ایک طرف غیر اللہ سے تعلق. چونکہ اصلاح باطن میں خواہشات کے مارنے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے جو تعلق ہے اس کو غالب کرنا ہوتا ہے، اور جو غیر اللہ کے تعلقات ہیں ان سب کو دبانا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے تعلقات کو نبھایا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق اگر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے انسان۔ حالانکہ اصل تعلق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مخلوق سے رشتہ اگر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ مخلوق کی رضا مندی میں، اپنے نفس کی خوشنودی میں، اپنی خواہشات کی تکمیل میں اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائے، اس کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنے معاشرے کے لوگوں کی رضامندی کا حصول، اس کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کے ایک خادم خاص تھے ایاز، جو خادم ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان محمود غزنوی کے دیوانے اور عاشق تھے۔ ہر موقع اور ہر موڑ پر وہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت کی شدت کو دیکھ کر بعض ان کے جو ہم عصر لوگ تھے ان کو ان سے حسد ہوا۔ سلطان محمود غزنوی بھی ایاز کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور ان کو بڑی فوقیت دیا کرتے تھے۔ ایک آزمائش اور امتحان کا موقع ایسا آیا کہ جب حاسدین اور ایاز کا امتحان ہونا تھا، تو سلطان محمود غزنوی کے دربار میں ایک بہت قیمتی ہیرا آیا۔ سارے ہم نشین بیٹھے ہوئے تھے، وزراء، سفراء، سارے درباری موجود تھے، انہی میں ایاز بھی موجود تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے بطور امتحان اور بطور آزمائش اس قیمتی ہیرے کو اپنے درباریوں میں پیش کیا۔ ایک کو دیا، کہا کہ اس کو توڑ دو۔ اس نے کہا کہ حضور، میری یہ کیا مجال کہ میں آپ کے اس قیمتی ہیرے کو توڑ دوں؟ معذرت کر لی۔ دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، یکے بعد دیگرے تمام کے تمام اپنے وزراء، سفراء اور اپنے قریبی رفقا کو وہ ہیرا پیش کرتے چلے گئے۔ ہر ایک معذرت کرتا چلا گیا کہ بادشاہ سلامت کا یہ قیمتی ہیرا توڑنے کی ہمیں مجال اور جرت نہیں۔ ہوتے ہوتے باری آئی ایاز کی، جو خادم ہونے کے ساتھ ساتھ سچے عاشق تھے سلطان محمود غزنوی کے۔ ان کو جب اشارہ ملا کہ ایاز، یہ ہیرا توڑ دو، آؤ دیکھیں نہ تاؤ، بغیر توقف کے ایک پتھر اٹھایا، ہیرے کے اوپر دے مارا، اس کو چکنا چور کر دیا۔ سارے دربار میں شور برپا ہو گیا کہ ایاز یہ کیا کیا، بادشاہ سلامت کا اتنا قیمتی ہیرا توڑ ڈالا۔ ادھر سے بادشاہ سلامت نے بھی اوپر اوپر مصنوعی طور سے کہا کہ ایاز یہ کیا کیا، تم نے ہمارا قیمتی ہیرا توڑ ڈالا۔ تو ایاز نے جو جواب دیا بڑا معرفت والا تھا، کہا کہ حضور، آپ کا حکم آیا کہ اس ہیرے کو توڑ دو۔ اب میرے سامنے دو چیزیں تھیں، یا تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ہیرے کو توڑ دیتا، یا اس ہیرے کو بچاتے ہوئے آپ کا حکم توڑ دیتا۔ تو ان دونوں چیزیں میں نے آپ کے حکم کو سلامت رکھا، آپ کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر میں نے یہ ہیرا توڑ دیا، لیکن مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں بادشاہ سلامت کے حکم کو توڑوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت، صحیح معرفت، حقیقی عشق نصیب ہو جائے تو بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی خواہشات کا جنازہ نکلے تو نکل جائے، اپنے جذبات کو مارنا پڑے تو مار لیا جائے، غیر اللہ کو ناراض کرنا پڑے تو ناراض کر لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی اور چیز گوارا نہ ہو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں ان کا معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو تو ٹوٹ جائے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق اور مخلوق دو قسم کے تعلقات ہیں۔ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری ہرگز نہیں کی جائے گی کسی بھی ایسے معاملے میں جس میں خالق کی ناراضگی مول لینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو راضی کیا جائے، یقیناً یہ اپنے آپ کو قہر الہی کو دعوت دینے کے مترادف۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا تبھی انسان کامیابی حاصل کرے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میدان میں انسان کو عالی ہمت اور بلند حوصلہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس راستے میں تعلقات غیر اللہ پر تعلقات مع اللہ کو غالب کرنا پڑتا ہے، مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر تو صبر کر لیتے ہیں اور غیر اللہ سے تعلقات پر صبر نہیں کرتے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ لکل شیء اذا فارقته عوض وليس للہ ان فارقت من عوضی، کہ ہر چیز کی نعم البدل موجود ہے کہ جب تم اس سے جدا ہو جاؤ، اس کو چھوڑ دو تو ہر چیز کا بدل مل سکتا ہے، اس کا متبادل مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اگر تم اس سے جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر، کوئی متبادل نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کے انسان پناہ حاصل کر لے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے حصول کے لیے جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، اپنے جذبات کو قابو میں لانا سیکھتا ہے، تو پھر یہی انسان کامیاب اور کامران ہے۔ رمضان شریف میں اللہ پاک نے ہمیں روزوں کا حکم دیا، اور ہمیں یہ چیز اللہ پاک نے اسی لیے دی تاکہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم کو روزوں کا حکم دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری مشق کروائی ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات تینوں کے تینوں حرام قرار دے دیے۔ وہی چیزیں جو حلال تھیں، اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارے حکم کی تعمیل میں حلال کو بھی حرام کر لو۔ اب بندے کی تربیت کا معاملہ ہے کہ بندہ حلال چیز سے رکنا سیکھ رہا ہے، کہ بھوک لگ رہی ہے شدید، گرمیوں کا موسم ہے، پیاس لگ رہی ہے شدید، یا ازدواجی تعلقات کے جذبات ابھر رہے ہیں، لیکن جب سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انسان نہ تو کچھ کھاتا ہے، نہ ہی کچھ پیتا ہے، نہ ہی تعلقات کے قائم کرنے کا سوچتا ہے۔ تو جب جائز اور حلال چیز میں انسان کی تربیت کر دی جائے، پورا مہینہ انسان اس چیز کا عادی ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ کام مت کرنا، دن کے وقت میں نہ کھانا نہ پینا، نہ ہی تعلقات قائم کرنا، جبکہ یہ عام دنوں میں حلال تھے، جائز تھے، بلکہ افضل عبادات اللہ پاک نے قرار دی ہیں کہ وقت پر انسان جس ان کو خوراک فراہم کرے، پیاس کے وقت میں پانی دے، اور اسی طرح تعلقات کا نبھانا، یہ اللہ پاک نے عبادت کے درجے میں رکھا۔ لیکن جب معاملہ آ گیا حکم کی تعمیل کا، اب اسی موقع پر، اسی موڑ پر اگر کوئی دن میں کھا لے، دن میں پی لے، تعلقات قائم کر لے، اللہ پاک کی طرف سے سخت جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ روزہ توڑنے والے کے ذمے ایک روزہ توڑنے کی تو قضا ضروری، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، اور پھر جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنے کی صورت میں 60 روزے اللہ پاک نے کفارے کے لاگو کیے ہیں۔ تو جب بندہ پورے مہینے حلال چیز سے اپنے آپ کو بچانے پر قادر ہے کہ جائز چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو ناجائز چیز، گناہ کے کام، ان سے اپنے آپ کو بچانا تو اور زیادہ آسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو ناجائز میں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا قہر، اس کا عذاب اور اس کی سخت سزائیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں اپنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، ان سے بچنا اگر صرف یہ تصور کر لیا جائے کہ میرے رب نے مجھ کو منع کیا ہے تو میں کیوں اس کی منع کی ہوئی چیز کے قریب جاؤں، تو روزے کا یہ پورا عمل اللہ پاک نے رکھا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ تم روزے رکھ لینے کے بعد تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب ہی ہے کہ انسان اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچ جائے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا، بندہ ان تمام کاموں کو کرنے والا بن جائے، بھلے وہ فرائض کے درجے میں ہوں، واجبات کے درجے میں ہوں، سنن کے درجے میں ہوں یا مستحبات کے درجے میں ہوں۔ اور نواہی کا مطلب یہ کہ وہ کام جن کو کرنے سے اللہ پاک نے منع فرما دیا، چاہے وہ حرام کے درجے میں ہوں، مکروہ تحریمی کے درجے میں ہوں، مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہوں، یا مشتبہات کے درجے میں ہوں، ان سے اپنے آپ کو انسان بچا لے تو ایک طرف کرنے والے کام وہ کرنے کا عادی بن جائے، اور رکنے والے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کا عادی بن جائے، تو یہی انسان متقی ہے۔ اور متقی متقی انسان کا درجہ رتبہ اور مقام اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقینا تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ باعزت وہ لوگ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں، جو زیادہ پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو دل و جان سے اپناتے ہیں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے ڈر کے مارے رک جاتے ہیں۔ تو یہی چیز انسان کو جب حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ انسان بڑے اونچے درجے کا متقی اور مومن مسلمان بن جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بغیر رہبر کامل کے اصلاح اخلاق ناممکن ہے اور اصلاح نفس چونکہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور جو چیز فرض کا مقدمہ اور ذریعہ ہوا کرتی ہے وہ بھی فرض کا درجہ رکھتی ہے، لہذا تزکیہ نفس جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال فرمایا یزکیہم، قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے ہمارے تزکیہ کا تذکرہ فرمایا تو وہاں زکا یزکی تزکیہ، عربی کے اعتبار سے جہاں گرامر بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو فعل لازمی کہلاتے ہیں، کہ جہاں خالی ایک کام کرنے والا اور ایک وہ کام، جیسے مثال کے طور پہ انسان سو گیا، جاگ گیا، بیٹھ گیا، اٹھ گیا، یہاں بس دو چیزیں، ایک ایک کام کرنے والا اور دوسرا ہے کام، اور بعض فعل وہ ہے جہاں پر ایک ہوگا کام کرنے والا، دوسرا ہوگا کام، تیسرا ایک ہوتا ہے مفعول کے جس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو فعل اللہ پاک نے ذکر کیا وہ والا ذکر کیا جہاں تین چیزیں ہیں، ایک کام کرنے والا، ایک درمیان میں وہ کام جو انجام دیا جا رہا ہے، تیسرا وہ جس کے اوپر وہ کام واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندوں کا تزکیہ کیا جائے گا تو ایک ہے فعل تزکیہ، پاکیزگی اخلاق، اخلاق کی درستگی، اب اس کے ساتھ دو قسم کے افراد وابستہ ہیں، ایک وہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے مزکی یعنی صفائی ستھرائی کرنے والا، رہبر اور رہنما، اور ایک وہ افراد کے جو تزکیہ کروائیں، جن کا تزکیہ کیا جائے۔ تو قرآن کریم کا یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جب تزکیے کا عمل کو ہمارے اوپر لاگو کیا ہے تو مزکین بھی ہوں گے اور مزکہ بھی ہوں گے، وہ افراد بھی قیامت تک آتے رہیں گے کہ جن کے اندر اللہ پاک ایسی صلاحیتیں رکھیں گے کہ جو دوسروں کی بیماریوں کا ازالہ کریں گے، دوسروں کی روحانی بیماریوں کا علاج کریں گے، اور ایسے افراد بھی آئیں گے جن کے اندر یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ یہ روحانی بیماریاں ہمیں ہلاک نہ کر دیں۔ تو تزکیہ کرنے والے اور تزکیہ کرانے والے دونوں قسم کے افراد ہوں گے، ان دونوں قسم کے افراد کے درمیان فعل تزکیہ پایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے تزکیہ ضروری قرار دیا اصلاح نفس کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے بھی پاک و صاف رکھیں، تو ہر زمانے میں مزکی بھی موجود ہوں گے اور مزکہ بھی موجود ہوں گے، ایسے افراد بھی موجود ہوں گے جو تربیت کرنے کا اہلیت رکھتے ہوں گے، اور ایسے افراد بھی ہوں گے جو ہر زمانے میں اپنی تربیت کی طرف جن کو فکر دامنگیر رہے گی۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اتنی اونچی ہستی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی اچھے دوست، اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن جہاں کہیں تھوڑی بہت اتار چڑھاؤ کا معاملہ ہوا تو اللہ پاک کی طرف سے فوراً رہنمائی کی گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں کہیں کوئی چوک ہو گئی اللہ پاک نے فوراً متنبہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وہ مشہور قصہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا، جس میں آپ نے حضرت خضر کے ساتھ ملاقات کا اظہار کیا تھا، اس کا سبب ایک سوال بنا تھا کہ کسی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا تھا کہ آیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے، چونکہ آپ اس زمانے کے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس سے اونچی اور کوئی شخصیت نہیں ہوا کرتے، تو آپ نے اپنے علم کے مطابق جواب دے دیا کہ نہیں، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اس پر اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوئی، فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم موجود نہیں، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ واللہ عالم، مجھے معلوم نہیں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فوراً ان کے اس سوال کے جواب میں چونکہ معاملہ ایسا ہوا جو اللہ تعالیٰ کی
منشا کے خلاف تھا، مرضی کے خلاف تھا، فوراً اللہ پاک نے آگاہ فرما دیا کہ آپ سے بڑا بھی یہاں ایک بندہ موجود ہے جس کا علم آپ کے علم سے زیادہ ہے، تو تزکیہ کر دیا گیا، فوراً آگاہی ہوئی، تنبہ ہوا کہ آپ کو اس طرح کہنا نہیں چاہیے تھا۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تو تنبہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ عالم کہنے کے بجائے میں نے کہہ دیا کہ ہاں اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب اتنے اونچے درجے کے پیغمبر کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی شوق پیدا ہوا، کہا کہ یا اللہ مجھے بھی اس بندے کی نشاندہی کر دیجیے کہ میری بھی اس سے ملاقات ہو جائے کہ جس کا علم میرے علم سے زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے پورا تفصیلی قصہ سورہ کہف کے اندر نازل فرمایا، اللہ پاک نے علامت بیان فرما دی کہ آپ سفر کیجئے، ساتھ میں مچھلی تل لیجئے، جہاں کہیں آپ کو بھوک لگے اس تلی ہوئی مچھلی میں سے کھاتے رہیے، جس جگہ پر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر پانی کے اندر کود جائے اسی کے آس پاس ہمارا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک شاگرد کو لیا، سفر شروع کیا، سفر جاری رہا۔ قصہ مختصر یہ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب آپ سفر کے اندر بھوک لگتی اس مچھلی سے تناول فرماتے، ایک جگہ جب پہنچے بھوک لگی، کہا کہ لاؤ مچھلی سے کچھ کھاتے ہیں، تو شاگرد نے کہا کہ اوہ میں تو بھول گیا، وہ مچھلی تو پچھلی منزل پر جہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں وہ زندہ ہوئی اور اچھل کر پانی کے اندر سرنگ بنائی اور اس کے اندر وہ کود پڑی۔ کہا کہ وہی تو ہماری جگہ ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ واپس پلٹے، وہاں آئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ان سے کہا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کا مزاج الگ ہے، میرا مزاج الگ ہے، ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال شرائط طے کی کہ آپ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو سوالات جوابات نہیں کہیں اور قیل و قال جو چرا نہیں کریں گے، میرے پر اعتراضات نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ پھر مختصرا یہ کہ آپ کا سفر شروع ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے ساتھ ہی صاف ستھری کشتی تھی، بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کشتی کو نقصان پہنچایا، تختہ توڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے بغیر کسی وجہ کے کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے بچوں چرا مت کرنا، اعتراض مت کرنا، اشکالات مت کرنا، سوالات مت کرنا۔ کہا بھول ہو گئی، معاف کیجیے، آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلے، پھر ایک نوجوان لڑکا جو ابھی چڑھتی جوانی میں تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے اس کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور دبائی، اس کو من کر توڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا، فرمایا کہ آپ نے ناحق قتل کر دیا، ایک معصوم بچے کی جان لے لی۔ فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا سوالات مت کرنا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر سوال کروں تو ہمارا اور آپ کا ساتھ ختم۔ آگے پھر چلے، ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی، ان سے کہا کہ ہماری ضیافت کی جائے، انہوں نے انکار کر دیا، روکھا سوکھا جواب دیا، اور وہاں سے کہا کہ ہماری بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ جب چلنے لگے تو بستی کے اندر دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی، آپ نے اس حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت شروع کر دی اور اصلاح کر کے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بستی والے ہمیں کھانے کو نہیں پوچھ رہے، آپ ان کی تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں فرا بینی و بینک، بس یہ اب سوالات مزید میں تمہارے برداشت نہیں کر سکتا، یہاں ہمارا اور تمہارے فراق کا وقت آ گیا، آپ اپنا راستہ لیجئے، میں اپنا راستہ لوں گا۔ کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تینوں کی وجوہات، کہ کشتی کا تختہ کیوں توڑا، بچے کو کیوں قتل کیا، دیوار کیوں سیدھی کی۔ تفصیلی قصہ ہے لیکن مختصرا سنا رہا ہوں۔ پھر بتایا کہ کشتی تو یوں توڑی کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، صحیح سلامت کشتیوں کو ضبط کر لیا کرتا تھا، میں نے ظاہری طور پر اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ یہ کشتی والے جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور کوئی ہمیں لے جانے پر راضی نہیں تھا، یہ ہمیں لے کر جا رہا تھا، تو میں نے ان پر احسان کیا کہ ان کی یہ کشتی تھوڑا سا اس میں عیب ڈال دوں تاکہ وہ ظالم بادشاہ ان کشتی کو ضبط نہ کرے۔ وہ بچہ جو کھیل کود کر رہا تھا کل کو بڑا ہو کے بڑا سخت اللہ تعالیٰ کا سرکش اور باغی بننے والا تھا اور ماں باپ کے لیے نافرمانی کا سبب بننے والا تھا، اس کو اللہ پاک کے حکم سے قتل کرنے کا حکم آیا تو میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ وہ دیوار جو گر رہی تھی بستی کے اندر، فرمایا کہ یہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے مدفون تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی، یہ بستی والے جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، یہ اس سارے خزانے کو ہڑپ کر جاتے، تو اللہ پاک کا حکم آیا کہ دیوار کی اصلاح کر دوں تاکہ یہ بچے جوان ہونے تک ان کا خزانہ اس کے نیچے محفوظ رہے۔ تو غرض یہ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی بڑی ہستی، ان کے ساتھ یہ معاملہ آیا تو اللہ پاک نے فوراً اصلاح فرما دی کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ انہیں کا یہ قصہ ہے کہ جب ایک موقع پر گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا، وہ چرواہا اپنی زبان میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، کہا کہ اے اللہ تو کہاں ہے، تو میرے سامنے ہوتا میں تیری خدمت کرتا تیرے ہاتھ پاؤں دباتا تیرے کپڑے دھوتا تیری جوئے دیکھتا تیرے بالوں میں کنگھی کرتا اپنے انداز سے لگا ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے. حضرت موسیٰ ٹھہرے رکے فرمایا کہ تو یہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کہا کہ اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے اس کو ایسی جھاڑ پلائی جلالی انداز میں کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے بیوقوف نادان؟ اللہ تعالیٰ کے سر میں کہاں سے جوئے کہاں کہ اس کے بال اور کنگھی اور خدمت اور تو اس کے کپڑے دھوئے ہاتھ پاؤں دبائے خدمت کرے گستاخ ایسی جھاڑ پلائے کہ ڈر کے مارے وہ لرزنے لگا کانپنے لگا خوف زدہ ہو گیا جاہل قسم کا آدمی نے چرواہا تھا. حضرت موسیٰ ڈانٹ پلا کر تھوڑا ہی آگے چلے تھے اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا زمانے سے ہمارا بندہ ہم سے تعلق رکھے ہوئے تھا اپنے انداز سے اپنا جو اس کا گمان تھا اس کے مطابق ہم سے مناجات کیا کرتا تھا ہم سے باتیں کیا کرتا تھا ہماری محبت کے اندر وہ دیوانہ تھا آج تم نے اس کو ایسی جھاڑ پلائی کہ ہمارے بندے کو ہم سے کاٹ کے رکھ دیا. تفصیلی اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہوئی. حضرت موسیٰ فوراً پلٹے دوڑے جا کے اس چرواہے کو تلاش کیا تو دیکھا تو وہ بڑا اداس مایوس غمگین بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم کو ٹوک دیا روک دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا تمہارا معاملہ ہے ویسا معاملہ جاری رکھو اللہ تعالیٰ کے تم دوست ہو تمہارا جو انداز ہے اس کو جاری اور ساری رکھو. اللہ پاک نے بھی حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تو برائے فصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اے موسیٰ ہم نے تو تم کو اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا. تم نے اس کو ایسی جلالی انداز میں ڈانٹ پلائی کہ بیچارہ وہ لرز کر جا کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا. تو اس چرواہے نے بھی کہا کہ بس آپ نے ایسا ڈانٹا کہ میں تو بہت دور جا گرا مجھے تو ہوش ٹھکانے نہیں آئے کہ اب تک میں کیا کر رہا تھا. تو غرض یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے اونچے درجے کے پیغمبروں تک کو بھی موقع بموقع ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ معاملہ صحیح ہے اور یہ معاملہ صحیح نہیں ہے آپ کو اس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین وغیرہ سوالات لے کر آئے تھے آپ کو چونکہ براہ راست وحی کا سلسلہ جاری اور ساری تھا آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا. آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ اللہ پاک حضرت جبریل کے ذریعے وحی بھیج دیں گے تو جواب میں کل ان کو بتا دوں گا. کیا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ بغیر انتظار کے آنند فوراً وحی آ جاتی ہے. جہاں آپ معراج میں ہو کر آئے بیت المقدس کے بارے میں آپ نے بتایا تو مشرکین مذاق اڑانے لگے اسی وقت آپ کا امتحان لینے لگے کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں اس کی کیا شکل و صورت ہے یہ وہ فلاں دماغ. اللہ پاک نے آنند فانند تمام حجابات ہٹا دیے تمام دروازے کھڑکیاں جو جو چیزیں پوچھتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں. اور ایک طرف یہ معاملہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی. ایک دن دو دن تین دن گزر گئے وہی آنے کا نام نہیں ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گرانی ہے اور بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے دل تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہو گئی نہ جانے کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آ رہی. اور ادھر کفار اور مشرکین مذاق کو مذاق اڑا رہے ہیں کہ لو جی جواب نہیں آ رہا جواب نہیں دے رہے مختلف قسم کے طنز اور طعنے ہو رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ شدید قسم کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے آپ کا دل حد سے زیادہ بھاری اور بوجھل ہوتا چلا گیا. کئی دن جب گزر گئے اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی کا آغاز ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی بھی معاملے میں آپ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یہ مت کہیے کہ یہ کام میں کل کر دوں گا یہ بات میں کل کروں گا یہ بات یا یہ کام میں کل کروں گا مگر یہ کہ ساتھ میں آپ کہاں کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اللہ کی مشیت کو ساتھ میں ملایا کیجئے تب اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. یہاں چونکہ آپ نے بغیر انشاءاللہ کے کہا تھا کہ کل بتا دوں گا کل جواب دوں گا تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کے انقطاع کا سلسلہ ہو گیا اور شدید آزمائش اور امتحان کا دور گزرا کہ مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں طرح طرح کے طنز اور طعنے دے رہے ہیں کہ جواب نہیں بن پڑ رہا جواب نہیں بن پڑ رہا. لیکن جب بعد میں وحی آئی تو ساتھ میں اللہ پاک نے بتا بھی دیا کہ کس وجہ سے وحی منقطع ہوئی کس وجہ سے توقف ہوا کس وجہ سے وحی کے اندر تاخیر ہوئی. تو معاملات ایسے ہیں تو جہاں کہیں تزکیہ ہوتا ہے تو وہاں مزکی وہ مزکا کے اندر پائی جانے والی کسی بھی ایسی کوئی چیز کہ جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی نقص پایا جاتا ہے اس کے اوپر وہ آگاہ کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے اندر ایسے بندے رکھے ہیں جن کو رہبر کامل کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جن کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح ہو, جو صحیح ضروریات دین کا علم رکھتے ہوں. جاہل کبھی بھی کسی اور کا رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ وہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک جاہل صوفی جو پہاڑ کی چوٹی پر اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے تھے, جب کسی کا ان کے پاس گزر ہوا دیکھا تو ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور یہاں تھوڑی سی غلاظت لگائی ہوئی ہے, انسانی فضلہ لگایا ہوا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو جواب دیا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دو نعمتیں ہیں, دو آنکھیں ہیں, ان میں اسراف ہو رہا ہے, اسراف سے بچنے کے لیے ایک آنکھ کو پیک کیا ہوا ہے تاکہ اسراف نہ ہو. جہالت. دوسرے نمبر پر پوچھا کہ یہاں آپ کی ناک پر فضلہ لگا ہوا ہے, گندگی لگی ہوئی ہے, یہ کیا؟ تو کہا کہ یہ ہر وقت مجھے بدبو آتی رہتی ہے تاکہ دنیا کی حقیقت میرے سامنے رہے, میں کوئی کھانا کھاؤں کوئی چیز پیوں کوئی بھی معاملہ ہو تو یہ بدبو مجھے اس چیز کی طرف راغب نہ ہونے دے. اسی غلاظت کے ساتھ اللہ اللہ بھی ہو رہی ہے, نمازیں بھی ہو رہی ہوں گی, عبادات بھی ہو رہی ہیں. تو جہالت جہاں پر ہو وہ کبھی بھی انسان رہبر نہیں بن سکتا, وہ خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. خفترا خفتا کہ کنت بیدار, سویا ہوا آدمی دوسروں کو کہاں جگا سکتا ہے. علم سب سے اولین چیز ہے کہ جس کے ہونے کے بعد انسان کو ایک روشنی ملتی ہے, اس کو پورا ایک روشن میدان نظر آتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں کیا ہے, احادیث مقدسہ میں کیا ہے, شریعت کے مطالبات کیا ہے, کیا کیا چیزیں اللہ پاک کو مطلوب ہیں, کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو مقبوض ہیں. ان کے بغیر انسان جاہل ہو اس کی مثال ایسے جیسے اندھیری رات کے اندر بغیر لالٹین کے, بغیر ٹارچ کے, بغیر دیے کے, بغیر روشنی کے انسان سفر شروع کر دے, نہیں معلوم کہ کہاں وہ ٹھوکر کھائے گا. اور علم کے ساتھ جب انسان سفر کرتا ہے تو وہ ایسے جیسے روشن دل کے اندر انسان سفر کر رہا ہو. تو عقیدہ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ درست ہو, صحیح علم رکھنے والا ہو, کسی اللہ والے سے تربیت یافتہ ہو, تربیت کرائی ہو, اور وہ نشے و فراز سے واقف ہو, اور اللہ والے نے اس کو اجازت بھی دی ہو کہ ہاں تم اس قابل ہو چکے ہو کہ دوسروں کی تربیت کر سکتے ہو. ورنہ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا حکیم بنے گا تو وہ لوگوں کو صحت مند بنانے کے بجائے قبرستان پہنچائے گا دھڑا دھڑ, تجربات کرتا جائے گا اور یہ کہ بات دیگرے مردوں کی بستی کو آباد کرے گا. اور نیم ملا خطرہ ایمان, اونی پونی تعلیم حاصل کر لی, آدھا پورا علم سیکھ لیا تو وہ پھر اسی کے مطابق جب فیصلے دے گا تو وہ ایمان کو خراب کرے گا. رمضان شریف میں نے قصہ سنایا تھا کہ رمضان سے کچھ پہلے یہاں مسجد کے کنویں کے اندر چوہا گر گیا تھا, سڑ گیا تھا, بری طرح بدبو اور تافن اٹھ رہا تھا وضو خانے میں, پورا بدبو سے بھیانک بدبو آ رہی تھی سڑان کی وجہ سے. جب پانی میں بدبو آئی تو معلوم ہوا جب کنویں کو کھودا گیا دوبارہ صفائی کرائی گئی تو چوہا پورا پھول کے کپا ہوا ہوا تھا نکالا گیا. تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی جانور گر جائے, اگر آنن فانن گر جائے اور فوراً نکال لیا جائے تو اس کے حکم ہے ڈول کے ذریعے, 40 ڈول, 60 ڈول, 100 ڈول, اس طرح مختلف احکام. اور اگر وہ گر گیا, پھول گیا یا پھٹ گیا تو پھر پورا کنواں خالی کرنا ضروری ہے. تو یہی ہمارے نمازیوں میں سے ایک خود ساختہ اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھنے والے, یقین جانیے کہ جو کام بغیر استاد کے ہوگا ہمیشہ انسان اس میں ٹھوکر کھائے گا. آج ہی ہمارے وہاں مدرسے کے خادم, اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ اپنے گاؤں گیا, اپنی جگہ ایک اور کو رکھ گیا. تو جب گھنٹہ بجنے کا وقت آتا ہے تو خادم گھنٹہ بجاتا ہے ٹنگ ٹنگ کر کے, تو وہ نیا نیا خادم اپنی جگہ ایک اور لڑکے کو رکھ گیا. تو نیا خادم تھا تو اس کو ہمارے جو دفتر کے ناظم تھے انہوں نے بتایا کہ جب 10:30 بجیں گے تو تیسرا گھنٹہ پورا ہوگا, تم 3 گھنٹے بجانا. اس نے یہ تو سن لیا کہ گھنٹہ پورا ہونے پر 10:30 بجے 3 گھنٹے بجائے جائیں گے, لیکن چونکہ وہ تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرا, اچانک چونکہ اس کے والد کا انتقال ہوا پرانے خادم کا, تو اس نے اچانک اپنے کسی عزیز کو وہاں رکھا کہ تم ذمہ داری نبھانا میں جا رہا ہوں. اس کو نہیں معلوم کہ گھنٹہ کس طرح بجاتے ہیں, حالانکہ اتنا آسان کام ہے, لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوئی, کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی اس معمولی سے کام میں بھی, تو میں کلاس میں پڑھا رہا تھا سامنے گھنٹہ دکھائی دیتا ہے. تو 10:30 کے ٹائم پر وہ آیا, ٹن 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 جلدی جلدی بجا دی, حالانکہ یہ گھنٹہ بجتا ہے چھٹی کے ٹائم پر, جلدی جلدی بجتا ہے تو مطلب یہ کہ چھٹی ہو گئی یا درمیان اسباق میں اگر کبھی کوئی جنازہ آ جاتا ہے برابر, چونکہ ایڈی سینٹر ہے ہمارے مدرسے کے, تو کبھی کوئی میت آتی ہے, کبھی کوئی جنازہ کہیں دوسرے شہر یا دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو تابوت کے اندر پیک میت لاتے ہیں اسباق کے دوران, تو اس طرح جلدی جلدی گھنٹہ بجتا ہے ٹن 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 کے ساتھ, اس کا مطلب یہ کہ ایمرجنسی ہے, اس وقت اسباق روک دیے جاتے ہیں, جنازے میں شرکت کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر دوبارہ اسباق جاری ہو جاتے ہیں. تو درمیان اوقات کے اندر گھنٹہ اس کو بجانا تھا آرام کے ساتھ, ایک مارتا تھوڑا توقف کرتا, پھر دوسرا مارتا تھوڑا توقف کرتا, پھر تیسرا مارتا, یہ دستور تھا. لیکن چونکہ اس نے سنا نہیں تو اس نے جلدی جلدی تین گھنٹے بجا دی اور جا کے آرام سے بیٹھ گیا. تو یہ چیز ہے تربیت, کہ بغیر استاد کے, بغیر دیکھے ہوئے, بغیر سیکھے ہوئے ایک انسان چھوٹی سی چیز نہیں سیکھ سکتا. دین اسلام اتنا آسان کام ہے کہ انسان دو کتابیں اردو کے ترجمے کی خرید لے اور خود گھر بیٹھ کے علامہ بننے کی کوشش کرے. انہی صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی, بحث کرنے لگے, موجود ہوں تو ہوں, چونکہ آپ حضرات میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا. غیبت تب ہوتی ہے جب آپ بھی ان کو جانتے ہو, میں بھی تعین کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی بات بتاؤں. میں تو ایک سبق آموز بات بتا رہا ہوں کہ انسان اگر اس میں علم نہ ہو, جہل ہو, تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. ایک موقع پر وہ صاحب اعتراض کرنے لگے کہ یہ ممبر جو رکھا ہے یہ بہت ہی غلط ہے, اس ممبر کو چھوٹا ہونا چاہیے, سب کے اندر آتا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں دماغ. اس پر میں نے ان سے بحث کی, بتایا کہ آپ نے کبھی دیکھے ممبر دوسری مسجدوں میں, کنویں کی مینٹ کی, کنویں کے علاوہ جو باہر نے کی اسے کیا پتا, وہ تو اپنے کنویں کے حساب سے بات کرے گی. میں نے کہا کہ مسجد نبوی کا ممبر آپ نے دیکھا ہے, اتنا لمبا ممبر جو ہمارے آقا, ہمارے مقتدا, ہمارے پیشوا, جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ اور آپ کی تمام معاملات یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں, ان کو تم اپنا لو. خود مسجد نبوی کا ممبر یہاں سے شروع ہوتا ہے, تقریباً دو تین صفوں تک جاتا ہے اور اتنا بلند و بالا, یہ اسی ممبر کی نقالی کی گئی ہے. اور حرم کعبہ کا ممبر وہ بھی کافی طویل اور بلند و بالا, اسی ممبر کے نقشے کو سامنے رکھ کر یہ ممبر بنوایا گیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے مسجد نبوی کا ممبر دیکھا, وہ دو تین صفوں میں حاوی ہے. کہا کہ نہیں وہ تو نہیں دیکھا. بنوری ٹاؤن کا ممبر دیکھا, باقاعدہ پتھر کا بنا ہوا ہے, صف اول کا پورا, صف اول کے آخر تک آیا ہوا ہے. نہیں نہیں دیکھ, چیزیں دیکھی نہیں, علم ہے نہیں, معلومات ہے نہیں. اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ ممبر سب کے اندر آتا ہے, سب ٹوٹ جاتی ہے, تو لہٰذا یہ ممبر غلط. جیسے کہ ممبر یہ کوئی الگ سے کوئی چیز آ گئی, حالانکہ محراب, ممبر, یہ مسجد کا مینار, یہ تمام شعائر میں سے ہیں, یہ مسلمانوں کی شان اور شوکت کا اظہار ہے. یہ مسجد کا ممبر, مسجد کے محراب, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اللہ پاک نے حضرت زکریا کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی وہ محراب میں داخل ہوتے وہاں تر و تازہ رزق پاتے, بے موسم کے پھل پاتے. تو اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ, جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے کی حالت میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو ان صاحب کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ یہ ممبر غلط ہے, اتنا لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ مسجد کا ایک جز ہے, مسجد کا ایک حصہ ہے, جس طرح سب کے اندر یہ درمیان میں بنے ہوئے ستون مسجد کا ایک حصہ ہے. اگر ان ستونوں کو ہٹا دیا جائے سب کی درستگی کے لیے کہ مسجد کی چھت گر پڑے تو یہ گوارا کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. تو جس طرح یہ مسجد کے لیے ستون ضروری, تو مسجد کا لازمی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا چلا آ رہا ہے. اس کا آغاز ہوا تھا اس دوارے حنانہ سے, کھجور کے ایک خشک تنے سے, جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کے لیے ممبر بنا کر لاؤں؟ آپ نے اجازت دی. انہوں نے اپنے اس زمانے کے اعتبار سے, اپنی سوچ کے اعتبار سے, اپنے ذوق کے اعتبار سے, اپنی محبت کے اعتبار سے مسجد نبوی کے لیے ممبر تیار کیا, جس کی سیڑھیوں کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جو حدیث گزری کہ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین. اور بھی کئی احادیث میں آتا ہے کہ ہم نے حضور کے اس ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے الفاظ نے کہا, آپ نے سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کی وفات کے بعد, دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد, دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑے دیوانے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور اپنے والد ماجد کے بھی. یہ تینوں حضرات کی قبریں چونکہ بالکل مسجد نبوی کے اندر ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں بسا ہوتا سو سو مرتبہ قبروں پر حاضری دیا کرتے تھے. ابا جان کی قبر بھی مسجد کے اندر ہے, یہ اسی سنت کی تازگی ہوتی ہے. یہاں ہم بھی نماز کے بعد کبھی کبھی حاضری دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے, کیا پانچوں نمازوں کے بعد حاضری دینا فرض؟ کوئی فرض نہیں, کوئی ضروری نہیں, لیکن عشق اور محبت کا معاملہ ہے. جس کے دل میں جس سے جس کی محبت جتنی ہوتی ہے, وہ محبت خود ہی انسان کو کھینچ کر لاتی ہے. جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی, وہ محبت نہ ہونا نفرت خود انسان کو دور کرتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد اس قبر پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا جائے, فاتحہ پڑھی جائے, سال ثواب کیا جائے, لیکن عشق اور محبت کا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا تو سگا رشتہ ہے. اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرما دی کہ اپنے گھر کے اندر ہی پہچان کو پیوند بنا لیا قیامت تک کے لیے. یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے. حضرات شیخین کے بارے میں آتا ہے, پہلوے دامن میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا حمیر تھا. ابا جان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے مسجد قبا کے دامن میں کو جگہ دے دی, پیوند بنا لیا. اگر ہم بھی یہاں حاضر ہو کر دن میں پانچ مرتبہ نہ صحیح دو تین دفعہ ہی صحیح حاضری دیا کریں تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں, اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے مقتداؤں کے عمل موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جو دن میں بساؤں کا سو سو مرتبہ حاضر ہو کر اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق اور سرور کائنات کی قبر پر سو سو مرتبہ حاضری دے لیا کرتے تھے, تو اگر ہم دو چار دفعہ حاضری دے لیں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کبھی کبھی آتے ممبر رسول پر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, اس جگہ پر ہاتھ رکھتے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. یہ معاملہ سارا عشق اور محبت کا ہے. تو اس ممبر پر جس کے تذکرے بارہ آتے ہیں اس سے آغاز ہوا اس دعوان حنانہ سے, اور جب آپ اس نئے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ پرانا ممبر حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا, ہمیں آواز آئی رونے کی, دیکھا تو کوئی روتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, معلوم ہوا کہ اس خوش طرح سے رونے کی آواز آ رہی ہے جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر تشریف لائے, اس کھجور کے خوش تنے کو آپ نے تسلی دی جس طرح انسان بچے کو چمکارتا ہے پیار کرتا ہے, اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس دنیا میں تم میرے ساتھ رہنا چاہو گے یا آخرت میں؟ اس نے جواب دیا کہ آخرت میں. آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو اسی موقع اور مقام پر اسی زمین میں دفن کر دو. آج بھی وہ مسجد نبوی کا پیبند بنا ہوا ہے. تو وہ ممبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ممبر ہے وہ خود اتنا طویل اور عریض, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض کر ڈالا. یہ ممبر ہو یا محراب ہو, یہ در و دیوار, یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تمام زیب و زینت, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شاہکار ہیں. اس کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کے گھر سے محبت ہوگی. اللہ کے گھر کو انسان سیدھا سادہ سڑا بھسا رکھے اور اپنے گھروں کو بڑا سجا بنا کر رکھے تو یہ ذوق کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو مرض یہ کہ وہ صاحب انہوں نے ایک تو یہ اعتراض کیا اور گھمنڈ یہ ہے, ایک توجہ میری بحث ہوئی تو کہنے لگے کہ ہاں ہاں میرے پاس بخاری شریف بھی ہے ترجمے والی اور وہ تفسیر عزیزی بھی ہے فلانی بھی دماغی بھی میں مطالعہ کرتا ہوں. اب خود ساختہ جب انسان علم حاصل کرے گا تو یہی حال ہوگا. تو وہ جب چوہا کنویں میں گرا تو وہ صاحب دوسرے نمازیوں سے کہنے لگے فالتو میں کنواں خالی کر رہے ہیں, چونکہ مجھ سے تو دوبارہ پھر انہوں نے پلٹ کر بات چیت کی نہیں. کہنے لگے خامخا خالی چالیس جول نکالتے تھے کافی تک کنواں پاک ہو جاتا. اب کوئی ان سے پوچھے چالیس جول نکال دیں, پانی سڑا ہوا ہے, تافر آ رہا ہے, بدبو آ رہی ہے. شریعت کا حکم یہ کہ جب معاملہ ایسا ہو جائے تو پورا کنواں خالی کرنا ضروری ہے. آپ فرما رہے کہ چالیس جول نکال دیتے کافی ہے. آیا چالیس جول نکالنے کے بعد ایک گلاس اسی پانی کا نکال کر ہم آپ کو دیں کہ پی لیجئے, آپ گوارا کریں گے سڑے ہوئے بدبودار پانی کو پی کر دکھائیں؟ لیکن چونکہ عقل کے کورے ہیں, کسی استاد کے پاس بیٹھے نہیں, علم جس طرح حاصل کرنا چاہیے تو اس طرح حاصل کیا نہیں, بڑے یوں بن رہے ہیں کہ فتوا دے رہے ہیں کہ چالیس جول نکال دیتے کافی تک ہم کنواں خالی کر رہے ہیں. تو غرض یہ کہ انسان اگر جاہل ہو تو ایک عام آدمی جس کو علم حاصل نہ ہو, دین کا علم نہ ہو, وہ بہتر ہے جبکہ وہ جانتا ہو کہ میرے پاس علم دین نہیں ہے, اس شخص سے کہ جس کے پاس علم دین نہ ہو اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ میں علم دین بہت رکھتا ہوں, میری معلومات بہت زیادہ ہے. ایسا آدمی ڈبل جاہل ہوتا ہے, ایک تو وہ جاہل, دوسرا وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل, اپنی جہالت سے بھی وہ ناواقف ہے جب وہ نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں. ایسا آدمی زیادہ خطرناک ٹھوکر کھاتا ہے, وہ زیادہ خطرناک فیصلے کر جاتا ہے کہ جہاں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو غرض یہ کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے رہبر کامل کا, شریعت کا صحیح علم رکھتا ہو, اسی طرح وہ تربیت کرائی ہوئی ہو, کسی تربیت یافتہ کا زیر تربیت ہو اور اس کو اس تربیت یافتہ نے اجازت دی ہو کہ ہاں تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم دوسروں کے روک ٹوک کر سکتے ہو, اصلاح کا عمل جاری کر سکتے ہو, دوسروں کی تنبیہ کر سکتے ہو. اسی طریقے سے اور چیزیں جو علامات کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے نیک انسان ہوں, اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا طبقہ شریفوں کا طبقہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی انسان کو پرکھنا چاہتے ہو کہ یہ اچھا ہے یا برا، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے تعلقات والوں کو دیکھو، انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، جو اس کا مزاج ہوتا ہے، اپنے مزاج کے مناسب وہ دوستوں کو اپناتا ہے. اگر وہ سلیم الفطرت ہوگا تو سلیم الفطرت لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا، خبیث الفطرت ہوگا تو خبیث قسم کے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا. فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے. تو انسان کو پرکھنا ہو تو اس کے متعلقین کو دیکھا جائے تو رہبر کامل کی پہچان کے لیے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا طبقہ نیک لوگوں کا ہو، شریف لوگوں کا ہو، اللہ والوں کا ہو. اور ایک بہت بڑی علامت وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جب انسان اٹھے اور بیٹھے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں جگہ کر جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف اس کے دل کے اندر آ جائے، دنیا کی رغبت کم ہو جائے، آخرت کی فکر دامنگیر ہو جائے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر رہبر کامل کے انسان ایک قدم بھی اپنی اصلاح نہیں کرا سکتا، خود تربیت کرانے چلے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم گھر بیٹھے اپنا علاج شروع کرتے ہیں، دو چار ڈاکٹری کی کتابیں، آج کل تو ترجموں کا دور دورہ ہے، ہر زبان کے ترجمے تھوک کے حساب سے مل جاتے ہیں. ابھی کچھ سالوں پہلے تک یہ جتنی بھی ہماری درسی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، یہ تمام کتابوں کے ترجمے نہیں تھے، صرف بخاری شریف کا ایک ترجمہ آیا تھا. اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ چلا، طلبہ کی رغبت کو دیکھ کر مترجمین نے کتابوں کے ترجمے شروع کیے، ہوتے ہوتے وہ ترجمے دوسری کتابوں کے بھی ہوتے ہوتے اتنے عام ہو گئے کہ اب وہ علماء اور طلبہ کے دائرے سے نکل کر عوام تک آ گئے. اب عوام کے ہاتھ میں جب وہ ترجمے آئے تو خود ساختہ کوئی بھی کتاب اٹھائی اور اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھا اور پھر فیصلے دینے لگے، میں نے حدیث میں پڑھا اس طرح ہے اس طرح ہے. یہیں کہ ایک نمازی ایک دن نماز میں یہاں ملے، عشاء کا موقع تھا، تو سلام دعا ہوئی وہیں ابا جان کی قبر کے پاس. کہنے لگے کہ وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی، یہ علماء حضرات فلاں فلاں صورتیں فلاں فلاں نمازوں میں نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ سنت ایسا ہے ویسا ہے. جمعے کے دن خاص طور پہ کہنے لگے وہ سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے، حضرات اس کو نہیں پڑھتے. یہ تو انہوں نے کہیں حدیث میں پڑھ لیا، بتانے لگے، حوالہ دینے لگے، میں نے فلانی کتاب میں پڑھا ہے. وہ حدیث تو ظاہر ہے کہ بجان بھی نہیں پڑھ سکتے کہ عربی تو ایک لفظ نہیں پڑھنا آتی، کہیں حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا. آگے پھر مشورہ دینے لگے، پھر بتانے بھی لگے، میں نے فلانے عالم کو بھی کہا تھا، انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ وہ. تو حدیث مبارک تو پڑھ لی لیکن اس کا سیاق اور سباق، پوری تعلیم تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو جو پوری تربیت کی، پوری جو ان کو دستور دیا، وہ ان کے سامنے نہیں ہے. قرآن کریم نے جو اللہ پاک نے جو ہمیں حکم دیا وہ ان کے سامنے نہیں ہے. صرف ایک حدیث کہیں پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اب آ کے وہ باقاعدہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے گمان کے مطابق. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ چیز شریعت میں مطلوب نہیں ہے. شریعت نے اور قرآن کریم نے ہمیں کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ جہاں سے تمہیں قرآن کریم میسر ہو وہاں سے تلاوت کرو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس میں عام جھوٹ دیے کہ ائمہ کو جہاں سے آسانی ہو، ضابطے بتائے گئے باقاعدہ. آپ کے قریبی ساتھی اور بڑے پیارے محبوب دوست حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے حضور کو بے ساختہ محبت تھی، ان کے بارے میں حضور کو شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ، حضرت معاذ ہمارے علاقے کے جو امام ہیں، مدینہ طیبہ کی دور ایک بستی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ یہ حضرت معاذ رات کی عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورت شروع کر دیتے ہیں. ہم دن بھر کے تھکے مانگے کاشتکار اور کھیتی باڑی کرنے والے، باغبانی کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، دن بھر کے تھکے مانگے، رات کو نیند تنگ کر رہی ہوتی ہے، حضرت معاذ لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک حضرت معاذ حضور کو بہت زیادہ محبوب تھے، وہ جو میں نے قصہ سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے معاذ مجھے تم سے بے ساختہ محبت، لیکن جب شکایت ملی کہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ افتار انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اور ہوا یہ تھا کہ باقاعدہ نماز کے اندر ایک صحابی نے نماز توڑ دی اور کہا کہ میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتا، الگ نماز پڑھ لی اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. آپ نے حضرت معاذ کو ڈانٹا، فرمایا کہ اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ لمبی نماز کے ذریعے سے تم تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لمبی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن پیچھے والوں کو تو خیال کرو. آپ نے فرمایا کہ پیچھے دھیان رکھو کہ اس کے اندر ضعفا بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند اور حاجت مند بھی ہیں، کہ جن کی ضروریات ہیں، کہ کام کاج ہے. آپ نے ایک مناسب تناسب بتا دیا کہ اس انداز کی صورتیں پڑھا کرو. لیکن زیادہ طویل نمازیں نہ پڑھاؤ کہ لوگ اکتا جائیں. تو ایک دستور دیا ہے, پورے ضابطے دیے, جب انسان پوری وہ چیز پڑھتا ہے تمام احادیث سامنے آتی ہیں, باقاعدہ احادیث کے اندر پورے ابواب ہیں, پوری تفاصیل ہیں, ائمہ کے لیے پوری ہدایات اور رہنمائیاں ہیں. وہ چیز تو صاحب نے پڑھی نہیں, خالی یہ پڑھ لیا کہ سورہ منافقون سورہ جمعہ جمعے کے اندر ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کہ جمعے کے دن آپ کو معلوم ہے سخت سورج سر پہ ہوتا ہے, دھوپ آگ برس رہی ہوتی ہے, تپش ہو رہی ہوتی ہے. اب اگر ہم شروع ہو جائیں جمعے کے دن سورہ منافقون جو صفا سوا صفحے کی ہے, اور سورہ جمعہ صفا سوا صفحے کی ہے, اس کو ہم پڑھنا شروع کریں, پیچھے لوگ سائڈوں میں لوگ گرمی کے اندر بل بلا رہے ہوں, اور ہم سنت پر عمل کرنے کی نیت سے لوگوں کو اکتا دیں تاکہ لوگ آئندہ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں. چلو لمبی نماز پڑھاتے ہیں, جمعہ پڑھنا چھوڑیں گے, مختصر پڑھنا شروع کریں. اور وہ سیاق و سباق سے حالات سے واقف نہیں ہے. ایک حدیث کہیں پڑھ لی, ترجمہ پڑھ لیا, آ کر پھر ہمیں سبق پڑھانے لگ گیا کہ وہ حدیث میں اس طرح سے آتا ہے, وہ پڑھنا چاہیے. لیکن وہ دستور وہ ضابطے ان کے سامنے نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے تو ایک موقع پر فجر کی نماز تھی, ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو سورہ فلق سورہ ناس کے پر نماز مکمل فرما دی. فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کی ماں وہ نماز کے اندر ہے, وہ پریشان ہوتی کہ بچہ رو رہا ہے, تو میں نے اس کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا. اور یہاں یہ صاحب اس وقت یہ بات میں نے ان کو سمجھائی, لیکن وقتی طور پر ہاں ہاں اچھا اچھا کر کے چلے گئے. عید کے موقع پر پھر وہاں ہماری ملاقات ہوئی. قسمت ایسی ہے کہ ایسے لوگ جو ذرا سا اپنے اندر گھمنڈ رکھتا ہے نا علم کا, جو بغیر استاد کے خود اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں, تو ان میں احساس برتری بہت ہوتا ہے. اس دن کے بعد سے وہ پلٹ کر یہاں نہیں آئے, دوبارہ نماز پڑھنے نہیں آئے میرے پیچھے. وہاں حبیبی مسجد میں, چونکہ ہم 3 دن عید کے لیے عید میں وہاں کھالے جمع کرتے ہیں منرل ڈاک کے لیے, تو وہیں میں موجود تھا, تو وہاں قسمت سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے کہ وہ اس دن جو آپ نے بات کہی تھی نا, وہ ابھی تک مجھے تشفی نہیں ہوئی, ابھی تک میرا دل اس میں مطمئن نہیں ہوا. میں سمجھ گیا کہ جب ایک دفعہ کی بات تشفی بخش نہیں ہوئی تو دوبارہ بھینس کے آگے بین بجانا بیکار ہے. اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زمین پر توازوں کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ, جب جاہلوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے, قالوا سلاما, وہ کہتے ہیں السلام علیکم. جب انسان کے اندر بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو بحث مباحثہ کرنا بیکار ہے. جب ان کے سامنے میں نے ایک بات جو موٹی موٹی باتیں بھی بتا دی, جب وہ ان کے سمجھ میں نہیں آئی, تشفی نہیں ہوئی, تو مزید بھی بحث مباحثہ کرنا بیکار تھا. میں ہنس کے ٹال گیا, میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو غرض یہ کہ انسان یا تو علم حاصل کرے صحیح انداز سے, جس طرح ہم گھر بیٹھے بیمار ہو جائیں اپنے علاج کے لیے ڈاکٹری کتابوں کا ترجمہ دے کر علاج نہیں کرتے. اگر علاج کرنے بیٹھیں گے تو اور مزید کوئی نہ کوئی الٹی دوائی کھا کے اپنے لیے نقصان کریں گے. ایک دن یہاں ایک صاحب نماز کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, حج پہ جا رہا ہوں, پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے, بہت زیادہ پریشان ہوں, میں ایسا ہوں ایسا ہوں, اپنی پریشانی کا اظہار کرنے لگے. مسئلہ بھی پوچھ لیا انہوں نے کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس کے لیے کیا صورت حال ہوگی. میں نے مسئلہ بتا دیا. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے فوراً کہا کہ آپ فلانی گولی کھائیے, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو وہ دوسرے صاحب فوراً ناراض ہو گئے, کہا کہ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی, آپ کی بیماری کی نوعیت الگ, میری بیماری کی نوعیت الگ, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں آپ کی دوائی میں کھا لوں. کہا نہیں نہیں مجھے بڑا فائدہ ہوا, مجھے بھی پیشاب کے قطرے آتے تھے لیکن میں نے کھائی, وہ بڑا اچھا ہو گیا. آپ کھا کے تو دیکھیں, کیوں کھاؤں, آپ کی بیماری الگ ہے میری بیماری الگ ہے, وہ دوائی میں کھاؤں گا میرے لیے زہر بن جائے, میں کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں. وہ چونکہ عقل مند تھے, سمجھدار تھے, کہا کہ میں انگلینڈ اور کینیڈا کہاں کہاں اپنے علاج کرا چکا ہوں, مجھے فائدہ نہیں ہوا. آپ کہہ رہے کہ میں آپ کی والی بتائی ہوئی گولی میں کھا لوں, کیسے کھا لوں. تو سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس طرح دنیاوی معاملات میں ظاہری امراض میں بغیر طبیب کے بتائے ہوئے ایک گولی کھانے پر آمادہ نہیں ہوتا, دین اتنے گھر کی لونڈی ہے کہ اپنے معاملات کو خود سلجھانے بیٹھ جائیں, اردو کے ترجمے کھول کے خود مسئلہ حل کرنے بیٹھ جائیں اور پھر دوسروں کو فتوے دینے لگ جائیں. اس طرح کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے. ہمارے ایک استاد سے بہت پیاری مثال دیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جاہل ہو کے اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگ جائیں, خود ساختہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھنے لگ جائیں, پھر آ کر وہ علماء کو مشورے دیں, تو فرمایا کرتے ہیں وہ استاد اس کی مثال ایسی ہے, اگرچہ تھوڑی بھونڈی مثال ہے, غیر محسب مثال ہے, لیکن پھر بھی بہت فٹ آتی ہے. عام محاورہ ہماری بلی ہمیں میاؤں, کہ وہی بلی ہمیں میاؤں کرنے لگ جائے, تو اس کے لیے وہ استاد مثال دیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کچھ علماء کے پاس اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر شدھ بدھ حاصل کر لیں, پھر وہ دوسروں کو مشورہ دینے لگ جائے, خود علماء کے مربی بننے کی کوشش کریں اور اہل علم کی تربیت کرنے کی وہ ان کو فکر لگ جائے, تو وہ استاد فرمایا کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بیٹا اپنے باپ کو مشورہ دے کہ ابا جان ملاقات کے طریقے یہ یہ ہوا کرتے ہیں، صحبت کے طریقے یہ ہوا کرتے ہیں، کہ وہی بیٹا اپنے باپ کی پیداوار ہے، کل کو بڑا ہو کر اس کو یہ گھمنڈ ہو جائے کہ اپنے باپ کو طریقے بتایا کہ کس طرح سے زوجین کی ملاقات ہوا کرتی ہے، تو یہی حال اس جاہل کا ہے کہ جو علماء کی تربیت میں رہ کر کچھ نہ کچھ اس کو آ جائے، کل کو وہ علماء کی تربیت کرنے بیٹھ جائے، ان کو بتانے بیٹھ جائے کہ آپ اس طرح کیا کیجئے، تو یہ بہت بڑی تجاہل کی بات ہے کہ انسان اپنے جہل سے بھی جاہل ہو جائے، تو غرض یہ کہ تمام چیزیں ضروری ہیں، عقیدہ، علم، تربیت، اجازت، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کے مجمع اور اس کی صحبت اور تربیت میں رہ کر اللہ کی یاد آتی ہو، دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہو، آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہو، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا کہ انسان کو اپنی حقیقت پہچان لے، اپنی حقیقت سامنے نظر آ جائے، تو یہی انسان اپنی پھر صحیح معنوں میں بیماریوں کا علاج بھی کرا سکتا ہے اور بیماریوں کی درستگی کے لیے رہبر اور رہنما سے علاج بھی طلب کر سکتا ہے، ورنہ خود انسان علاج کرے گا نہ جانے کیا کچھ علاج کر بیٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ آگے چونکہ مضامین تو بے شمار ہیں، بزرگوں کے حالات بھی بے شمار ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ حالات بھی آتے رہیں گے، ان بیماریوں کے اندر جو ایک سب سے بڑی بیماری ہے جس کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام الامراض، ام الامراض تمام بیماریوں کی ماں، وہ ہے تکبر، بڑائی، اپنے اندر گھمنڈ آ جانا، بڑائی آ جانا، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے انسان کے اندر بڑائی آ جائے، اس کا علاج حد سے زیادہ ضروری ہے کہ جس تکبر کی وجہ سے پھر کئی شاخیں پھوٹتی ہیں، انسان کے اندر حسد، بغض، ریاکاری اور فالتو کا دکھلاوا، خود نمائشی جو جس کو کہا جاتا ہے نمائش، اور اس کے علاوہ غصہ جو سب سے بڑا ایک خباثت ہے جس کی پیداوار اسی تکبر سے ہوتی ہے، جب انسان کے اندر بڑائی آتی ہے اسی بڑائی کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں پر آتا ہے، اپنے ماتحتوں پر آتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں، آئے دن ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس بلڈ پریشر ہائی ہونے میں بسا اوقات وہ اپنے پر قابو نہ پاتے ہوئے اول فل گالیاں تک بھی دے دیتے ہیں، بسا اوقات کسی کو کچھ دے مارتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑے استاد نے انہی استاد سے کہا کہ حضرت آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ طلبہ پر ہائی ہوتا ہے، کبھی W11 کے اندر بھی ہائی ہوا؟ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سارے عوام الناس ہیں، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، وہاں آپ کو کبھی غصہ آیا؟ کبھی آپ نے ڈرائیور کنڈکٹر پر غصہ دکھایا؟ کبھی کسی پیسنجر پر غصہ دکھایا؟ W11 جو نیو کراچی کی طرف جاتی ہے، جہاں کا طبقہ عام طور پہ اس طرف، بسا اوقات بعض قصائی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کبھی ان لوگوں پر غصہ دکھایا؟ کہ وہاں آپ غصہ دکھائے پھر پتہ چلے گا واقعہ آپ بلڈ پریشر کا مریض ہیں۔ عام طور پہ تو آپ غصہ دکھا دیتے ہیں، بعد میں جب کہا جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ تو انسان ہمیشہ غصہ وہی کرتے ہیں جہاں اس کی چلتی ہے، جہاں اس کو ماتحت دکھائی دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے جس کا ذریعہ اور سبب اور بنیاد اور جڑ وہ یہی تکبر ہے کہ انسان کو بڑائی حاصل ہوتی ہے، پتا کہ میں بڑا ہوں، یہ سارے میرے ماتحت ہیں۔ جہاں کہیں کسی بھی عنوان سے بڑائی ہو، باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے اوپر، ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے اوپر، استاد اپنے طلبہ کے اوپر، اور اسی طریقے سے ہر محکمے کا افسر اپنے ماتحتوں کے اوپر، ہر بڑا چھوٹے کے اوپر، جہاں حاوی اور محوی دونوں قسم کے لوگ ہوں تو بڑا والا چھوٹے والوں پر غصہ دکھاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، اس کو کہ میں بڑا ہوں۔ گھر کا مالک اپنے گھر کے اندر رہنے والے باشندوں پر، تو جہاں جس کی بڑائی ہوگی، بھلے وہ اس کا اظہار کرے نہ کرے، اس کا اعتراف کرے نہ کرے، اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، میری کیوں نہیں چلے گی؟ پھر وہاں جھگڑے، لڑائیاں، غصے اور کل کل، ساس بہو، سسر بہو، اور گھر کے اندر باپ اولاد، ماں اولاد، اور اسی طرح بڑوں کے چھوٹوں کے، یہ سارے جھگڑوں کا دار و مدار اسی تکبر پر ہے، بڑائی پر ہے، کہ دل کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، ہم جمع دیگر نیز کا مزاق ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا، اسی انانیت کی وجہ سے انسان ٹکراتا ہے، اور ٹکراؤ کے اندر دوسرا اگر پسپا ہو جائے تو معاملہ ٹھنڈا رہتا ہے، وہ بھی اگر دفاعی پوزیشن میں ہو تو پھر معاملہ آ جاتا ہے جھگڑے کا، پھر لڑائی جھگڑوں کے سارے بنیاد یہی تکبر اور اس سے پیدا ہونے والی شاخ غصہ، اسی غصے کے نتیجے میں پھر گھروں کے اندر بربادیاں، لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی تشکیل کے لیے پیدا ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ مضامین میں بزرگوں کے حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ زندگی بخیر اسی تکبر کے بارے میں مضامین بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی توازو نصیب فرمائے اور بزرگوں کی جو عادت اور حالت ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور متکبرین کے طور طریقوں سے ان کے انداز سے ان کے کردار اور رفتار سے اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنی میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. متکبر کی مثال بزرگان دین دیا کرتے ہیں کہ متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور وہاں چڑھ کے نیچے کے لوگوں کو دیکھے اور وہ اترائے گھمنڈ کرے کہ واہ واہ میں کتنا اونچا بلند و بالا اتنا بڑا ہو گیا اور لوگ دیکھو سارے چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے ہیں. اپنے گمان میں وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کر رہا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ نیچے والوں کو بھی وہ چیونٹی کی طرح چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے. تو متکبر انسان اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں غصے کے وقت وہ آدمی بڑا سمجھ کر بڑا غصے میں بھن بھناتا ہے اور وہ جو منہ میں آئی بک دیتا ہے لیکن آس پاس کے لوگ اگرچہ کچھ نہیں کہتے لیکن سب کی نظروں میں وہ بدترین درجے کا ذلیل انسان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یار کیسا آدمی ہے کیسا گھٹیا قسم کا انسان ہے. آنن فانن وہ لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے. تو وہ شخص جو پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے والوں کی نظروں میں بھی چھوٹا ہی دکھائی دے رہا. تو متکبر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے لیکن بڑا ظاہر کرنے کے اندر وہ فوراً دوسروں کی نظروں میں خود چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور جو بلندی اختیار کرتا ہے جو اتراتا ہے گھمنڈ کرتا ہے تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ بدترین بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری کو سمجھنے کی اور ہمیشہ 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 اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.